धोखा का मतलब कि जिन चीजों के ध्यान के साथ जीना है उन चीजों का ध्यान जिंदगी से निकल जाता है। जान और माल जहां लगानी है उसके अलावा पर जान माल लगना शुरू हो जाती है। नतीजे में दुनिया में बसने वाले लोगों के को देखा देखी वो जिंदगी गुजारने लगता है। आज अक्सर मजमा हमें ऐसा मिलेगा कि जो देखा देखी जिंदगी गुजार रहा है, उसने लोगों को ऐसे करते हुए देखा, लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ये ईमान वाला भी लोगों से मुतासिर होकर, माहौल से मुतासिर होकर देखा देखी जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि ईमान वाले की जिंदगी और गैर ईमान वाले की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क क्या है कि ईमान वाले की जिंदगी को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इम्तिहान के लिए बनाया है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हर एक को अल्लाह देखते हैं कि तुम में से कौन क्या करके आ रहा है। जब इम्तिहान के लिए है तो इस ईमान वाले की सारी चीजें नोटिस में ली जाती है, नोंद की जाती है कि वो क्या कर रहा है। अगर वो अच्छे अमल कर रहा है तो उसके नतीजे अच्छे आते हैं। इताअत के साथ, फरमाबरदारी के साथ, अल्लाह की बात को मानते हुए अगर वो अच्छे अमल कर रहा है तो उसके नतीजे अच्छे आते हैं। और खुदा न करे अगर इसके साथ, इसके हद से कोई गलत बात हो रही है तो ऐसी बात नहीं है कि वो बात बस कर ली और भुला दी, का उसकी गलत बात का भी उसको अंजाम भुगतना पड़ता है। मन आमिला सालिहन फली नफ्सिही व मन असा फअलैहा, कि जिसने अच्छे काम किए तो उसको बदला उसको मिलेगा और जिसने गलत काम किए हैं तो उसका उसको भुगतना पड़ेगा। ये उसूली बात है। गैर ईमान वाले जितने लोग हैं उनके लिए अल्लाह ने इस दुनिया को जन्नत बनाया है, हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं है। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत मरने के बाद बनाई है। हमारा जीना मरने के लिए, हमारा जीना और हमारा मरना जीने के लिए, हमारा जीना मरने के लिए और मरना कि वहां की जिंदगी हमेशा हमेशा की है, उसको कोई इंतहा नहीं है, उसको कोई छेड़ा नहीं है, हमेशा हमेशा की जिंदगी। उसी बात को नबियों ने समझाया है कि हम इस दुनिया में देखा देखे जिंदगी ना गुजारें, बल्कि जो आदमी जिस मशगले में अल्लाह ने उसको मशगूल किया है उस मशगले में रहते हुए अल्लाह का बंदा बनकर जिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का बंदा बनकर जिए। अल्लाह का बंदा बनने का मतलब कि अपनी अपनी लाइनों में मेरे से मुतालिक क्या दीन है उसको सीखे और उसको पूरा करते हुए जिंदगी गुजारे। कोई नौकर है तो नौकरी का दीन सीखे, कोई सेठ है तो सेठ का दीन सीखे, कोई खेडूत है, काश्तकार है तो काश्तकारी का दीन सीखे, कोई दुकान वाला है तो दुकान का दीन सीखे, किसी को अल्लाह ने बाप बनाया तो बाप का दीन सीखे, बेटा बनाया तो बेटे का दीन सीखे, कि जिसको अल्लाह ने जिस हल में रखा उस हल का दीन सीखे और उसको पूरा करते हुए जिंदगी गुजारे। हम आखिरत बनाने के लिए इस दुनिया में सन्यासी नहीं बनेंगे कि सन्यासी हो गए कि भाई आखिरत बनानी है तो उसके लिए सन्यासी बन जाओ, बीवी छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो, कि इसको रहबानियत कहते हैं और ये दीन में मना है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, के दीन में सन्यासी पना नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह जिसको जो बनाएगा वो बनेगा। अगर अल्लाह ने किसी को ताजिर बनाया तो ताजिर बने। इस दुनिया में अल्लाह ने किसी को नौकर बनाया, नौकर रहेगा, मजदूर बनाया, मजदूर रहेगा, सेठ बनाया तो सेठ बने। सहाबा में ऐसे सारे मजमे थे, ताजिर लोग भी थे, हुकूमत चलाने वाले भी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह सलामत है, اور بہت بڑے ملک پر ان کے بادشاہ تھے. حضرت عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ عنہم وارضا، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کہ ان کو اللہ نے بڑی حکومت دی. پھر اس کے ان کے وزرا تھے، ان کی فوجیں تھیں، اس میں کمانڈر تھے، ہاں ان کا پولیس کا محکمہ تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، تو اس میں افسر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، گورنر تھے، صحابہ کے مجمع میں یہ سارے، کیونکہ حکومت میں ان سب کی ضرورت پڑتی ہے. صحابہ کے مجمع میں بڑے بڑے تاجر تھے، اور اس زمانے میں وہ ملکوں سے مال لاتے تھے اور ملکوں میں مال سپلائی کرتے تھے. ابھی نہیں پڑھا کہ صحابہ کا مجموعہ ملک شام مال لے کر جا رہا ہے، یمن مال لے کر جا رہا ہے، ہاں کہ ملکوں میں سے ان کا مال آ رہا ہے اور ملکوں میں ان کا مال جا رہا ہے. تو دنیا میں سنیاسی بن کر رہنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی سنیاسی نہیں بنے گا، بلکہ اللہ نے جس کو جس کام میں رکھا اس کام میں رہتے ہوئے زندگی گزارا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مزدور تھے، وہ مزدور تھے، تو صحابہ کا ایک مجموعہ مزدوری بھی کرتا تھا. تو اللہ پاک نے جس کو جس حال میں رکھا تھا اس میں انہوں نے، اللہ نے جیسے رہنے کو کہا تھا ایسا رہتے ہوئے جی رہے تھے. ہم تو ایک شادی کرتے ہیں، ان میں اکثر کی چار چار شادیاں ہوئی تھی، تو ہم سے زیادہ بیوی بچوں کے مسائل ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہمارے پانچ دس بچے ہوتے ہیں، ان کے تو ایک 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 ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں 150 بچے تو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں. ہاں تو ہم سے زیادہ ان چیزوں میں وہ حضرات مشغول تھے. بڑی بڑی زمینیں ان کے پاس تھی، بڑی بڑی زمینوں کے مالک تھے، لیکن ان ساری چیزوں میں ان کا ایسا رہنا ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا. کلن وعد اللہ لہم الحسنا، کہ ہم ان سب سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو اس دین کے نام پر لوگوں کو اس پر نہیں کہا جاتا کہ بھائی آخرت بنانے کے لیے، دین بنانے کے لیے کوئی آدمی سنیاسی بن جائے، بلکہ جن مشغلوں میں اللہ نے رکھا ہے اسی مشغلے میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کرتے ہوئے زندگی گزارے. کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کو اچھا جلائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا اللہ کہہ رہے ہیں اس کو اچھا جینا ہم نصیب کریں گے. اور جس آدمی کو اللہ اچھا جینا طے کر نصیب کر دیں تو کہ دنیا میں کوئی آدمی اس کے حالات کو خراب نہیں کر سکتا. اور دوسری جگہ یہ بات فرمائی کہ جو ان باتوں کو نہیں سمجھے گا اور توجہ نہیں دے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس کو اچھا جینا ہم ختم کر دیں گے، اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ اس کی زندگیوں کو اجیرن ہم کر دیں گے. اب دنیا میں آدمی کیسے بھی اسباب میں ہوں، کیسی بھی اچھی شکلوں میں ہوں، اگر اللہ پاک کسی کے جینے کو خراب کر دیں تو کہ پوری دنیا مل کر اس کا جینا اچھا نہیں کر سکتا، پوری دنیا مل کر اس کو اچھا جینا نہیں دے سکتے. ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا، وہ فرماتے تھے کہ جب اللہ ایسے حالات کرتے ہیں تو پھر آدمی اولاد ہوتے ہوئے بغیر اولاد کا ہو جاتا ہے، اور بیوی ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، اور گھر ہوتے ہوئے بغیر گھر کا ہو جاتا ہے، بھائی ہوتے ہوئے بغیر بھائی کا ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا کہ سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسے پلٹا پھرتے، کہ ان سب چیزوں کے میں رہتے ہوئے اللہ نے بغیر نعمتوں کا کر دیا. ہاں آج دنیا میں ہم دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے. اس مبارک دین کے راستے سے انہی باتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ہمدردی کے طور پر ہر ایک سے سمجھایا جا رہا ہے. کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے کہ بھائی آپ ہم کو یہ دے دو یہ دے دو، بلکہ کسی سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہر ایک کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہم سے جیسا جینا چاہتا ہے ایسے جینے پر پڑ جاؤ تو سکھ میں رہو گے، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور مرنا بھی اچھا ہو جائے گا. دنیا بھی خوشحال ہو جائے گی, مرنا بھی اچھا ہو جائے گا, کیونکہ یہ دھرتی اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے, اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, تو اس میں ہم لوگ بھی ہیں. تو جب دھرتی اللہ کی ہے اور اس میں جو کچھ ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں, تو ہمارے اوپر ہمارے اللہ کی چلتی ہے. ہم جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, وہ ہوگا جو ہمارا اللہ چاہے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, کئی لوگوں کان کھول کر سنو کہ دھرتی ہماری ہے, الا لہ الخلق, یہ پوری کائنات مخلوق ہماری ہے. اور آگے فرمایا اس میں بات بھی ہماری ہی چلے گی, والامر, الا لہ الخلق والامر, اس میں بات بھی اللہ ہی کی چلے گی. اسی لیے ہم دنیا میں دیکھیں کہ 500 لوگ ایسے ملیں گے کہ جو کچھ چاہتے ہیں لیکن ان کی چاہت کے مطابق کام نہیں ہوتا. طبیعتوں کے خلاف جتنے کام آج دنیا میں ہو رہے ہیں, ہمارے مزاج کے, طبیعت کے, ہماری چاہت کے خلاف, ان سے پوچھو کہ کیا تم ایسی خلاف, تمہارے خلاف بات ہو جائے تم چاہتے تھے؟ تو ایک بھی آدمی نہیں چاہتا تھا, پھر کیسے ہو گیا؟ جتنوں کے بچے آوارہ ہو گئے ہیں, کیا وہ چاہتا تھا کہ ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں؟ جتنوں کو بیماریاں لگی ہیں, کیا کوئی چاہتا تھا کہ ہم کو بیماری لگ جائے؟ جتنے لوگوں کو قرضے ہو گئے ہیں, کیا کوئی چاہتا تھا کہ ہم کو قرضے ہو جائے؟ جتنوں کو جو بھی مسائل پیش آئے ہیں کوئی نہیں چاہتا تھا, بلکہ ان مسائل کو دور کرنے کی سب لوگ کوشش اور محنت کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیزیں پہنچ کر رہی, وہ چیزوں کا نقصان پہنچ کر رہا تھا. اگر انسانوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تو کوئی اس کو آنے ہی نہیں دیتا, لیکن یہ آ گئی, یہ بتا رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بچوں کا فرما بردار بنانا, بچوں کی نافرمانی کو ختم کرنا, اور دنیا میں پیش آنے والے مسائل کو دھکے دے کر نکالنا, یہ کسی انسان کے بس کا روگ نہیں, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے, کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کے نفع نقصان ہیں. اسی کو نبیوں نے سمجھایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزیں آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھی اور کچھ چیزوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا, تو پوچھا کہ یہ کیا چیزیں آسمان پر چڑھ رہی ہے اور کیا چیزیں آسمان سے اتر رہی ہے؟ تو جب اسلام نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے اعمال ہے جو آسمانوں پر چڑھتے ہیں, اور جیسی چیزیں آسمان پر چڑھتی ہے ایسے آسمان سے فیصلے اترتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو جب اسلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے راضی ہوں, تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ, اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی راضی ہو جائے, اور زمین کی مخلوق سے کہو وہ بھی راضی ہو جائیں, پھر اللہ پاک ان کی محبت اس دھرتی پر رہنے والی ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا, اللہ سب کے دلوں میں ان کی محبتوں کو بھر دیتے ہیں. اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ پاک آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ جبرائیل میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں, تم بھی ان سے ناراض ہو جاؤ, پھر آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے, پھر زمین کے لوگوں سے بھی کہو وہ بھی ناراض ہو جائیں, پھر جب آسمان سے جب بربادی کے فیصلے ہوتے ہیں تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں, اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. انہی باتوں کو نبیوں نے سمجھایا ہے. اس مبارک محنت کے راستے سے, چونکہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے, ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہیں ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی, اب اسی ہمدردی میں انسانوں سے یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہے. ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں یہ محنت سمجھائی جاتی ہے, اور اس زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے راستوں میں نکالا جاتا ہے. یہ کسی کو اپنے کاروبار چھوڑانا مقصود نہیں ہے, اپنے بیوی بچے کو چھوڑانا مقصود نہیں ہے, بلکہ آدمی اس سے لاگو پڑتی چیزیں, اس سے متعلق چیزوں کو سیکھے اور ان چیزوں کو سیکھ کر زندگی گزارے. ہاں, آدمی سے لاگو پڑتی چیزیں کیا ہے؟ ہر ایمان والے سے, ہر ایمان والے کے ذمے تین کام ہیں. بولو کتنے کام ہیں؟ ہر ایمان والے کے ذمے تین کام ہیں. کا پہلا, اللہ نے اس کو اپنا بندہ بنایا ہے تو اپنے رب کا کیا حق ہے اس کو سمجھے, کہ میرے رب کا مجھ پر کیا حق ہے اور اس کو میں کیسے پورا کروں. دوسرا اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ہمارے نبی کا رشتہ جوڑا ہے کہ میرے نبی کا مجھ سے رشتہ ہے تو میرے نبی کا رشتہ کیا ہے مجھ سے. علماء نے لکھا ہمارے نبی علیہ السلام کے ہم سے دو رشتے ہیں. ایک, ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے تو نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے گی, ان کی اتباع کی جائے گی. اور دوسرا, ہم نے ان کو آخری نبی مانا ہے, آخری نبی, کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب نبی والا کام ہر امتی کرے گا. نبی والا کام کہ ساری انسانیت کی ہمدردی کرنا, کیونکہ اب دنیا میں نبی نہیں آئیں گے تو ہر ایک کی ہمدردی کرنا, کہ ہر ایمان والا کرے گا اس کو, کہ ایک ایک کا ہمدرد بن کر جینا, اپنا اپنا جی لینا, یہ ایمان والے کی شان نہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم ہر ایک کے ہمدرد بن کر جیئیں گے, اور ہمدردی میں اپنے لیے جو چیز چاہیں گے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہیں گے. جیسے دنیا میں ہمیں نقصان نہ پہنچے تو ہم دنیا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے, اور اس سے آگے کی ہمدردی کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنے. یہ نبی کا کام تھا. اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے تو ہر ایمان والے کے ذمے ہیں کہ وہ نبیوں والا کام کر کے اس امتی کی ہمدردی کرے. یہ خالی ثواب کی چیز نہیں ہے. دنیا میں بہت بڑا مجمع تبلیغ کے کام کو ثواب کی چیز خالی سمجھتا ہے کہ کوئی تبلیغ میں جائے گا, کوئی تبلیغ کا کام کرے گا تو ثواب ملے گا. ثواب تو ہے ہی, ثواب تو ملنا ہی ہے, لیکن اس سے بڑی جو بات ہے وہ ذمہ داری کی ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں تو وہ میرے ذمہ داری, میں اپنے بھائی کا بھائی ہوں تو اس کے نسبت سے میرے اوپر ذمہ داری, میں اپنی بیوی کا شوہر ہوں تو وہ ذمہ داری, تو میں نبی کا امتی ہوں تو اس پر بھی میری ذمہ داری. وہ کیا ذمہ داری؟ کہ نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ کہ میں اپنا جیون نہ جیوں بلکہ ہر امتی کا میں ہمدرد بن کر جیوں. تو یہ ختم نبوت کی محنت کے صدقے میں جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے. یہ دو باتیں ہوئی, ایک اللہ کا رشتہ, ایک نبی علیہ السلام کا رشتہ. اللہ کے رشتے کا تقاضا یہ کہ اپنی زندگی میں اللہ کی عبدیت کو داخل کرے, اللہ کے عوامر کو داخل کرے, اللہ کے حکموں کو پورا کرے. اور نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا کہ ہم نے ان کو نبی مانا تو ان کی اتباع کریں, اور آخری نبی مانا تو ایک ایک امتی کا ہمدرد بنے, ہر ایک کا خیر خواہ بنے. اور سب سے بڑی خیر خواہ یہ کہ یہ امتی جہنم میں نہ جائے. اس کو اچھا جینا سکھانا, ذمہ داری والی زندگی پر یہ پڑ جائے, اس کی ہمدردی کرنا, یہ ذمہ داری کی بات. اور تیسرا, ہر آدمی سے اس کے دین کا رشتہ ہے. تو دین کے رشتے کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کے رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر آدمی اپنے دین کا مددگار بنے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, کہ ہر آدمی اللہ کے دین کا مددگار بنے. قبر میں جاتے ہی ان تینوں سوالوں کا جواب ہر ایک سے ہوگا. پہلا اللہ کے متعلق سوال ہوگا, دوسرا سوال نبی سے متعلق ہوگا, اور تیسرا سوال ہر ایک سے اپنے دین کے متعلق ہوگا. یہ خالی سرسری باتیں نہیں. قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, یا تو وہ جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گھڑا ہے. اور فرمایا کہ قبر میں جو ہوتا ہے اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں, میں بیگانگی کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں وحشت کا گھر ہوں, کوئی وہاں ساتھ نہیں آئے گا. اس لیے یہاں سمجھایا جا رہا ہے, سمجھنے کو کہا جا رہا ہے. اس کو ہم سرسری نہ سمجھیں, اس کو ہم گمبھیرتا سے لیں. روزانہ ہماری زندگی موت کی طرف جا رہی ہے، روزانہ ہماری زندگی ڈھلان کی طرف جا رہی ہے، روزانہ ہمارا پتا پیلا ہوتا جا رہا ہے، جیسے درخت سے پتا پیلا ہو کر کٹ جاتا ہے ہم بھی کٹ جائیں گے، روزانہ میری زندگی کم ہو رہی ہے، بڑی نہیں ہو رہی ہے۔ ایگزامپل کہ میں 60 سال لے کر آیا ہوں، میری زندگی میں 45 سال میں ختم کر چکا، میرے پاس 15 سال بچے ہیں، جو کرنا ہے میں کر لوں۔ کسی کے 50 ہو گئے 10 بچے ہیں، 55 ہو گئے 5 بچے ہیں، 58 ہو گئے 2 بچے ہیں، جو کھیل کھیلنا ہے کھیل لو۔ حضور علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ میری امت میں عمریں 60-70 کے بیچ ہوگی، بہت کم ہوں گے جو آگے جائیں گے۔ آپ دیکھو اکثر سروے کرو گے 70 سے اوپر جانے والے کم ہوتے ہیں، تو ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ہم چھوٹے ہو گئے، اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، پچھلے پر معافی مانگیں اور اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کریں، ورنہ لوگ دفن کر کے آ کر بھول جائیں گے۔ ہم سوچیں کہ ہم کتنا کو یاد رکھتے ہیں، ہمیں بھی لوگ یاد نہیں رکھیں گے۔ ہاں اپنے اوپر ہم خود رحم کھائیں، تبلیغ کو رحم کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کو تو بہت کرنے والے مل جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے آئے، دنیا میں 1400 سال ہو گئے، تو 1400 سال سے تبلیغ کو ٹھیکہ دینے والے مل جاتے ہیں۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو تبلیغ بند نہیں ہو جائے گی، مسئلہ تبلیغ کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہاں ہم اپنے اوپر رحم کھائیں کہ میں اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا۔ اس لیے ہر آدمی کے ذمہ ان چیزوں کا سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ خوش قسمت ہے ہمارے وہ بھائی جو ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھا ہے اور اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے ہیں، اور وقت لگا کر اپنے سے متعلق ذمہ داریوں کو سیکھتے ہیں، دین کو بھی سیکھتے ہیں، دین کی محنت کو بھی سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی یہاں سے ایک مجمع اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، قریباً 50 جماعتیں اللہ کے راستے میں آج یہاں سے جا رہی ہے، اللہ ان سب کو قبول فرماوے۔ ماشاءاللہ جو جا رہے ہیں بہت قابل مبارکباد اور خوش قسمت ہے، آج وہ حضرات یہاں سے جائیں گے تو اسی کی نیت کرتے ہوئے جائیں کہ آپ حضرات نے بہت بڑی قربانی دی ہے، کہ اپنے سارے مشغلوں کو آپ حضرات نے چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اپنی مشغولیات کو چھوڑا ہے، تو اب ان چھوڑنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس اللہ کے راستے میں جانے کے زمانے میں اس کی نیت بناؤ کہ ہمیں اس جانے میں دین سیکھنا ہے اور دین کی محنت کو سیکھنا ہے۔ کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ اس خروج کے زمانے میں دین کو سیکھ کر اور دین کی محنت کو سیکھ کر میں دین والا اور دین کی محنت کرنے والا بن کر جینے والا بنوں۔ آپ حضرات اگر اس کی نیت کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ پاک ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں جو اعمال بتائے جاتے ہیں وہ اعمال ایسے ہیں کہ اگر اس میں مشغول ہوا جائے تو وہ ایک نکلنے والا اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں دین بھی سیکھ لیتا ہے اور دین کی محنت کو بھی سیکھ لیتا ہے، اللہ کے دین کے کام آنے کو بھی سیکھ لیتا ہے، اور پھر جب وہ آنے کے بعد اس ماحول میں رہتا ہے تو اللہ اسے دین والا جلاتا ہے، دین کی محنت والا جینا نصیب کرتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کے رحم و کرم میں آ جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے اللہ کے راستے میں جانے والوں سے کہ وہ نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس خروج میں یکسو ہو کر ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ دین بھی سیکھیں گے اور دین کی محنت کو بھی سیکھیں گے تاکہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی کرتے ہیں سب نیت، یکسو ہو کر کا مطلب سمجھے آپ بات، کہ ایسا اپنا یہ خروج ہو کہ ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو۔ کیا حضرات نے اپنے آپ کو سب سے فارغ کیا، تب اپنے آپ کو ایسا یکسو کر لو ان کاموں کے سیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز ہمارے بیچ میں نہ آ جائے۔ تو یکسو ہو جاؤ، جب یہاں سے تم سفر کرو تو اپنے گھر والوں سے کہو کہ ہم نے پوری زندگی آپ کے بیچ میں گزاری ہے اور آپ کے ساتھ گزاری ہے، اب ہم دین سیکھنے جا رہے ہیں، دین کی محنت کو سیکھنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ واپسی پر آپ سے بات ہوگی، واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مولانا علی ایسا فرماتے تھے کہ ایسا وقت لگاؤ کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو، اس دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر کے جاؤ یہیں سے، کہ اس دل کو اللہ کے لیے ہم نے خالی کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو بکر یہ دل ایک برتن ہے، اس میں ایک چیز سماتی ہے، دو چیزیں نہیں سماتی۔ پھر فرمایا کہ اس میں میں نے اللہ کو بھر لیا ہے، اب اس میں جگہ نہیں ہے، اگر جگہ ہوتی تو ابو بکر تجھے میں اپنا اندر بھر لیتا۔ تو ہم اس خروج میں بڑی قربانی دے رہے ہیں، تو جیسے ہم نے جسم کو ان ساری چیزوں سے فارغ کر دیا اور یکسو کیا ہے، ایسے اپنے دل دماغ کو بھی ان چیزوں کے سیکھنے کے لیے یکسو اور فارغ کر دیں، کرو گے انشاءاللہ. اس لیے اس میں سب سے پہلی بات کہ جیسے آپ نے اپنے جسموں کو یکسو کیا، دل دماغ کو فارغ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیں کہ میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. ہماری جو سفر کی دعا ہے وہ سفر کی دعا یہی ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، کہ اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہو جا اور میرے گھر والوں میں تو میرا خلیفہ بن جا. جب اللہ کے حوالے گھر والوں کو کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ کی نگرانی میں وہ آ جائیں گے. ہم وہاں سے جا کے روزانہ فون نہ کریں بلکہ انشاءاللہ ان کی خیریت ہم واپسی پر پوچھیں گے. اگر آپ نے اللہ کے حوالے کیا تو برا ہمارا اہل خانہ اللہ کی نگرانی میں آ جائے گا. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ یکسو ہو کر وقت لگائیں گے، لگاؤ گے انشاءاللہ. اور اللہ کے راستوں کے جو سفر ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، تو اللہ کے راستوں کا سفر اپنی جان و مال سے ہوتا ہے، تو نکلنے والا پورا مجمع یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، اپنا دین اور دین کی محنت سیکھنے جا رہے ہیں، تو ہم اپنی جان اور اپنے مال سے جائیں گے. الحمدللہ اپنی جان سے تو ہم جاتے ہی ہیں، اپنے مال سے بھی جانا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم جیسے ساری اپنی ضرورتیں اپنے پیسوں سے پوری کرتے ہیں، تو یہاں ہم کسی کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں، اپنے ہی پیسوں سے جائیں گے. نبیوں کا کام اپنے جان اور اپنے مال سے ہوتا ہے. جیسے آدمی علاج اپنے پیسوں سے کراتا ہے، اپنا گھر اپنی ضرورت اپنا گھر اپنے پیسوں سے کرواتا ہے، ایسے اللہ کے راستے میں بھی اپنے پیسوں سے جانا ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو قرض لے سکتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے قرض لیا ہے، لیکن ہم قرض ادا کرنے کے نیت سے لیں گے. کسی کے پیسے لے کر مر جانا یہ بڑا گناہ ہے، کسی کے پیسے دبا کر مر جانا، کسی کے پیسے کھا کر مر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو نبی علیہ السلام جنازے سے پہلے یہ بات پوچھتے تھے کہ کسی کے پیسے کھا کر تو نہیں مرا، کسی کا مقروض تو نہیں مرا. اگر کسی کا قرضہ کسی کے اوپر قرضہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اگر نبی کے پاس پیسے ہوتے تو نبی اس کا قرضہ ادا کرتے، پھر نماز جنازہ پڑھتے تھے. اور خدا نہ کرے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کسی موقع پر پیسے نہیں ہوتے تھے تو صحابہ سے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ تم میں سے کسی کوئی ہے جو اس کا قرضہ ادا کر دے. اگر وہ ذمہ داری لے لیتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو مقروض آدمی کی نماز جنازہ اللہ کے نبی یوں فرماتے تھے جاؤ تم ہی پڑھ لو میں نہیں پڑھتا ہوں. تو یہ بہت بری بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کے پیسے کھا کر مر جائے. کل قیامت کے دن اس کا بہت سخت عذاب ہوگا کہ کوئی کسی کے پیسے کھا کر مرائے. اس لیے خیال اس کا کریں کہ اگر ہمیں قرضہ لینا پڑا تو ہم قرضہ ادا کرنے کی نیت سے قرضے لیں گے، اور کوشش کریں کہ بغیر ضرورت کے ہم قرضہ نہ لیں، کیونکہ قرضہ جو ہے وہ رات کا غم ہے، کہ رات کی بے چینی ہے اور دن کی ذلت ہے کہ رات کو یہ ٹینشن ہے کہ قرضہ کہاں سے ادا کریں گے، اور صبح میں ذلت ہے کہ یہ مجھے مانگے گا یہ مانگے گا میں ذلیل ہو جاؤں گا. لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا قرضہ نہ کیا کر، کہ وہ رات کا غم ہے اور دن کی ذلت ہے بے چینی ہے. تو اس لیے اتنے لو جتنی ضرورت پڑے اور ادا کرنے کی نیت کرو. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی ادا کرنے کی نیت کرتا ہے اللہ اس کا قرضہ ادا کروا دیتا ہے. اس لیے اگر ضرورت پڑے تو قرضہ لے سکتے ہیں لیکن ادا کرنے کی نیت سے. اور ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی جان و مال کے ساتھ اپنی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے کر جائیں، اجتماعی سامان کی چیزیں بھی یہیں سے لے کر جاؤ. وہاں کھانا کھانا ہے، آرام کرنا ہے، تو اپنا بستر، اپنے کپڑے، اپنا تام کا سیٹ، اپنی کتابیں، ساری چیزیں اپنی یہیں سے لے کر جاؤ تاکہ وہاں جا کر کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. کتابوں میں آتا ہے جو آدمی کسی سے سوال کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. جو لوگوں سے مانگے تو اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں. ہم مانگنے نہیں جا رہے ہیں، ہم بھیک مانگے نہیں ہیں، ہم اپنی جان و مال سے جا رہے ہیں، تو اپنی ساری اجتماعی اور انفرادی ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے لے کر جائیں گے. اور ہم یہاں سے ماننے کے لیے جا رہے ہیں، مجھے اللہ کی ماننا آ جائے، مجھے نبی کی ماننا آ جائے. تو جو جماعت آپ کی بنے گی اس پر ایک ذمہ دار طے کیا جائے گا، تو وہ ذمہ دار کی یہیں سے مانتے ہوئے جانا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنے ذمہ دار کی بات مانی اس نے اللہ کے نبی کی بات مانی، اور جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. اس لیے آپ کے اوپر جس کو ذمہ دار بنا دیا جائے اس کی بات مانتے ہوئے یہاں سے جانا ہے، تاکہ مانتے مانتے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے. اور جب تمہاری جماعت بن جائے تو ایمان والا دھوکہ نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. आपके जो जमात बन गई अब वो आपकी जमात मुकम्मल हो गई। अब कोई भी आदमी बगैर मशवरे के आपके पास आए कि हमको आपकी जमात में जोड़ लो, या जिस इलाके में आपकी जमात जा रही है वहां कोई आकर कहे हमें आपकी जमात में जोड़ लो, तो हम बगैर मशवरे के किसी को भी अपनी जमात में नहीं जोड़ेंगे। हमें नहीं पता वो आदमी कौन है, या तो हमारे इलाके वालों ने मशवरा करके भेजा तो लेंगे, या वो बस्ती के हजरत मशवरा करके हमारे साथ किसी को जोड़े तो हम लेंगे। बगैर मशवरे के कैसा भी आदमी नजर आए उसको हम अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, ना हम धोखा खाएंगे ना धोखा देंगे। जब जमात आपके मुकम्मल हो गई, जिस तरह अभी रवानगी की बात हो रही है, हो सकता है आपके जिम्मेदार और भी आपसे रवानगी की बात करेंगे, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा है तो मोटी मोटी बातें होगी, तो पूरी तफसील से रवानगी की बात सुने, क्योंकि हम बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं। हम समझ कर जाएंगे कि हमें क्या काम करना है और हमें किन आमाल के करने में वक्त अपना गुजारना है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जाकर आदमी दीन उस वक्त सीखता है और दीन की मेहनत उस वक्त सीखता है जबकि अल्लाह के रास्ते में जाकर करने के कामों में अपने आप को मजबूर किया जाए और बचने के कामों से बचा जाए, तो वो आदमी दीन भी सीखता है और दीन की मेहनत को भी सीखता है। अगर अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में निकला तो सही, लेकिन निकलने के जमाने में अगर करने के कामों में मशगूल नहीं हुआ गया और बचने के कामों से नहीं बचा गया, तो फिर ये निकलना बजाय एक नफे के नुकसान का जरिया बन जाता है। एक आदमी इलाज के लिए हॉस्पिटल में गया, उसको खाने की दवाइयां खानी है और परहेज की चीजों से परहेज करना है, तो उसका इलाज हो जाएगा। किताबों में हमारे बुजुर्गों की बात लिखी कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला ऐसा है जैसे वो बनने के माहौल में है, अगर वो बनने की चीजों में मशगूल हुआ तो अच्छा बन जाएगा, और अगर वो करने के कामों में मशगूल नहीं हुआ और बचनों के चीजों से बचने की उसने एहतमाम नहीं किया तो न करने की चीजें उसको चिपक जाएगी, और अल्लाह के रास्ते में अगर कोई बिगड़ गया तो फिर वहां का बिगड़ा हुआ बनेगा नहीं। ऐसा है जैसे माँ के पेट में बच्चा बनता है, क्यों, ये उसके बनने की जगह है। अगर कोई बच्चा मां के पेट में खराब हो गया, उसकी आंखें भेंगी हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया, उसका हाथ नूला हो गया, पैर लंगड़ा हो गया और ऐसे ही पैदा हो गया, अब उसकी मां सारे डॉक्टरों के पास लेकर फिर रही है कि हमारे बच्चे को ठीक कर दो, तो क्या सारे डॉक्टर मिलकर ठीक कर देंगे कि क्यों, कि ये तो जहां उसको अच्छा होना था मां के पेट में वही खराब हो गया, कि ये बनने की जगह पर खराब हो गया, तो जो बनने की जगह खराब हो गया फिर वो नहीं बनता। ऐसे हम सब के लिए अल्लाह का रास्ता ये बनने का रास्ता है, अगर इसमें हम खराब हो गए फिर कहीं बनने का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए यहीं से मानने के जज्बे से जाना है। जब जमात पूरी हो जाए, रवानगी की बात हो जाए, तो फिर उसके बाद आप सफर शुरू करोगे, तो कोशिश करो कि सफर पूरा का पूरा हमारा सुन्नत तरीके पर हो। हम सफर शुरू करें तो सुन्नतों का मुदाकरा कर लो, हम कैसे स्टेशन तक जाएंगे। कोशिश करो कि हम अपने सफर को पैदल करें, पैदल, एक बस्ती से स्टेशन जाना, मस्जिद से दूसरी मस्जिद जाना, एक गांव से दूसरे गांव जाना, अपने आप को पैदल चलाओ। हम इसलिए पैदल नहीं चलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर हम पैदल इसलिए चलेंगे कि अक्सर नबी दुनिया में चल फिर कर मेहनत की है, ये नबियों वाला काम है, तो मैं नबी वाला मुझे नूर मिल जाए, नबी वाली मुझे बरकतें मिल जाए, इसलिए मैं नबी वाले काम को नबी के तरीके पर पैदल चलकर करूंगा। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि जब आदमी पैदल चलता है तो बुजुर्ग फरमाते थे कि उनके कदमों के नीचे अल्लाह फितनों को दबा देते हैं और अल्लाह इसके सीने को नूर से भर देते हैं। और जिन बस्तियों से तुम गुजरोगे, बाजे बस्तियां वो होगी जहां मुद्दतें हो गई, किसी अल्लाह ईमान वाला वहां से नहीं गुजरा, वहां दरख्त होंगे, पत्थर होंगे, पहाड़ होंगे, पता नहीं क्या क्या अल्लाह की मखलूक होगी। जब वहां से तुम अल्लाह का नाम लेते हुए गुजरोगे, कल कयामत के दिन वो सारी मखलूक आपके हक में गवाह बनेगी। इसलिए कोशिश करो कि अक्सर हमारे सफर पैदल हो, वहां रास्ते में अगर ईमान वाले मिलते हैं तो हम उनसे मुलाकातें करते हुए जाएंगे, वरना नहीं है तो हम अल्लाह का जिक्र करते हुए सीखते सिखाते बस्तियों से पैदल गुजरेंगे, इन फिजाओं में अल्लाह का नाम गुजेंगे, क्या सीखते सिखाते अल्लाह का जिक्र करते हुए। इसलिए सारे निकलने वाले नियत करो कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पैदल सफर करेंगे। और अगर सवारियों के सफर की तरतीब आए, जैसे अक्सर हमारी जमातें ट्रेनों से जाएगी, जब तुम स्टेशन पर पहुंच जाओ तो और बजवा भी वहां होगा, तो आप अपने आप को आदाब के साथ रखोगे स्टेशन पर कि हम अल्लाह के दीन के तर्जुमान हैं, हम अल्लाह के दीन के नुमाइंदे हैं, हम औरों की तरह नहीं रहेंगे। बल्कि अगर मान लो स्टेशन पर ट्रेन आ गई तो हम अपनी सीटों पर सुकून से बैठ जाएं, और अगर ट्रेन नहीं आई है तो हम एक कोने में अपना सामान रख दें और उसके आसपास हम बैठ जाएं, और हम अपने आमाल में लग जाएं, तस्बीह पढ़ें, अपने आमाल में लग जाएं।
जब ट्रेन आ जाए तो अपनी सीटों पर बैठ जाओ, और जब ट्रेन चलो अपना सामान, हर साथी अपने सामान की खुद निगरानी करे, अपने सामान की खुद हिफाजत करे, दूसरे के भरोसे पर न छोड़े। हर साथी दूसरे की खिदमत का जज्बा रखे, किसी पर हम बोझ नहीं बनेंगे। ट्रेन में अपना सामान रख दिया, आपस में मशवरा कर लो कि भाई हमारे खिदमत की साथी कौन होंगे। कुछ साथियों की सीटें साथ होगी, कुछ की अलग अलग होगी, तो आपस में मशवरे से खिदमत के साथी तय कर लो। सब साथी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, जो साथी खिदमत के लिए तैयार हुए हैं वही हमको खाना पहुंचाएंगे, हमारी जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे, ताकि हमारी वजह से और पैसेंजरों को परेशानी ना हो। अगर हमें नमाज पढ़ने का मौका आ रहा है तो अगर हम मालूम कर लें कि कसर पढ़नी है या पूरी पढ़नी है, अगर कसर पढ़नी है तो कसर पढ़ेंगे, मुख्तसर पढ़ेंगे, लंबी नहीं पढ़ेंगे, अपने सामान को तरतीब से देंगे। वजू करने का मौका है, इस्तिंजा खाने अंदर बने हुए होते हैं, वहां के वॉश बेसिन पर पड़ेंगे, बाहर के नहीं, वजू नहीं करेंगे। बर्तन धोना है तो बाहर के वॉश बेसिन पर नहीं धोएंगे, अंदर धोएंगे, जरूरत का पानी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह पानी पूरे डिब्बे वालों के लिए है। अगर हमने उसको खर्च कर दिया तो डिब्बे वाले परेशान होंगे, किसी को तकलीफ देना रवा नहीं है, जायज नहीं है। अगर ट्रेन में कोई ईमान वालों की मुलाकात हो जाए, हम उनको अपने साथ अमल में शरीक करेंगे। इस तरह अमल करते हुए हम मंजिल पर पहुंचेंगे। जब बस्ती पहुंच गए तो बस्ती में पहुंचने के बाद अपना सामान सुकून से उतार लें और बस्ती के दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहा, ऐ अल्लाह इस बस्ती में हम आए हैं, हमारे लिए उसमें बरकत डाल दे, वर्जुकना जनाहा, उसमें हमारी हलाल रोजी का तो इंतजाम कर दे, वहब्बिबना इला अहलिहा वहब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। दुआ पढ़ लें, सामान फिर देख लें, सामान हो गया उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे। बस्ती में दाखिल होने से पहले, क्योंकि आप हजरात बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हो, आपको बस्ती में क्या काम करना है? हर जमात को बस्ती में पहुंचकर तीन काम करने हैं। कितने काम करने हैं बोलो? हर जमात को बस्ती में पहुंचकर तीन काम करने हैं। सबसे पहला काम कि हमारे साथी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इनका वक्त ऐसे कैसे गुजरे कि इनको दीन भी सीखने मिले, इनको दीन का काम भी सीखने मिले। एक तो बस्ती में पहुंचकर इस तरह अपने साथियों को आमाल में मशगूल करने का काम करना है। दूसरा, जैसे हम अपने हमदर्द बने हैं, हम बस्ती वालों के हमदर्द और खैरखा बनेंगे। उनकी हमदर्दी और खैरखाई कैसे करेंगे कि जिस तरह हम दीन सीखने के लिए निकले हैं, ऐसे हमारी ये बस्ती वाले भी दीन और दीन का काम सीखने के लिए कैसे अल्लाह के रास्ते में निकले, उसके लिए हर बस्ती से नकद जमात बनाने की फिक्र करेंगे कि इस उम्मत के मसलों का हल ये है कि ये अल्लाह की रजा वाली जिंदगियों पर आ जाए। इसके लिए इनको दीन भी सिखाना है, दीन का काम भी सिखाना है, दीन भी सिखाना है। और तीसरा काम कि चंद लोग अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, बाकी कौम के लोग वहीं रहेंगे, तो वो हजरत दीन की फिक्र करते हुए जीने वाले बने। इसके लिए हर मस्जिद में मस्जिदवार जमात बनाने का हमें काम करना है। इतने बड़े कामों के लिए हम जा रहे हैं तो हम अल्लाह से दुआ मांगकर जाएं, स्टेशन पर ही दुआ मांगे। दुआ मांगकर जब बस्ती में हम चले, कोशिश करो कि पैदल मस्जिद को जाओ, पैदल मस्जिद में जाएं। जब मस्जिद में हम पहुंच गए, सीख से सिखाते, तो अब हमारा अक्सर पूरा सफर मस्जिदों में होगा। हम मस्जिदों का दीन सीखें, मस्जिद अल्लाह के घर है, मस्जिद मुबारक, मखलूक, फरिश्ते उसमें होते हैं, तो वहां रहने के आदाब है। वहां रहने के आदाब क्या है कि मस्जिदों को हम साफ सुथरा रखेंगे, मस्जिदों को गंदी नहीं करेंगे, मस्जिद में एतिकाफ के नियम से रहेंगे, मस्जिद में दाखिल होने के दुआ पढ़ेंगे, मस्जिद में दाखिल होंगे दो रकअत तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम की बात से मफहूम है, आखिर जमाने में लोग मस्जिदों में आएंगे और मस्जिद का हक अदा नहीं करेंगे। पूछा गया मस्जिद का क्या हक है, फरमाया दो रकअत तहियतुल मस्जिद, यह मस्जिद का हक है। तो इस तरह मस्जिद का हक है। सामान इस तरह रखें कि सामान हमारी नजरों के सामने रहें, उस पर एक अच्छी साफ सुथरी चादर डाल दें। अगर हमारे सामान में कुछ हमने बाहर सामान रखा था, कचरा लगा हुआ है, तो बैगों को अच्छी तरह साफ कर लें, हमारी बैगों के साथ मस्जिद में कचरा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद हम चादर ढांककर फौरन दो दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, फिर उसके बाद फौरन मशवरा करें। कोशिश करें कि बस्ती वाले भी आपके साथ मशवरे में शरीक हो जाएं, क्योंकि आपको अब जो काम करना है वो बस्ती वालों के साथ मिलकर करना है। ऐसा ना हो जाए कि तुम जो फिक्रें लेकर आए हो वो फिक्रें बस्ती वाले नहीं जानते, और बस्ती वालों की क्या फिक्रें हैं वो तुम नहीं जानते। कोशिश करो कि बस्ती वालों को अपने मशवरे में साथ ले लो, और इन तीनों बातों का मशवरा उनके सामने करो। اور اگر بستی والے اس وقت نہیں ہیں تو اپنا مشورہ کر لو, اور جب ظہر کی نماز میں بستی والے آئے تو ان کو ہم پوری کارگزاری سنائیں گے کہ ہماری جماعت آئی ہے, فلاں علاقے سے آئی ہے, اور ہم نے اس بستی سے نقد جماعت بنانے کا, مسجد اور جماعت بنانے کا طے کیا ہے. اب اس کے لیے بتاؤ ہمیں کیا شکلیں بنانی ہیں, اب ان کے ساتھ مل کر آگے کے کام کی ترتیب بنائیں, اس طرح سے مشورہ کریں, اور مشورے میں ان تینوں باتوں کو اچھے سے سوچیں کہ ہمارے ساتھیوں کا اچھے سے اچھا وقت کیسے گزرے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کے لیے کوشش کرو کہ ہمارے ساتھیوں کا وقت چار چیزوں میں گزارو. کتنی چیزوں میں بولو, ارے ذرا زور سے بولو, کتنی چیزوں میں؟ چار چیزوں میں. اگر ان چار چیزوں میں ہمارے جماعت کے ساتھیوں کا وقت گزرا تو انشاءاللہ ان کا نکلنا کام کا بن جائے گا. کہ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہ اس میں سب سے پہلی چیز جس میں ہمارے ساتھیوں کو ہمیں مشغول کرنا ہے مشورے سے, وہ دعوت اللہ میں مشغول کرنا ہے. دعوت اللہ کا مطلب کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنے. اللہ کے بندوں کو وہ اللہ کی طرف بلانے والا بننا چاہیے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب وہ اللہ کی عظمت کو بولے گا, اللہ کی بڑائی کو بولے گا, اللہ کی کبریائی کو بولے گا, تو سامنے والے کو تو وہ اللہ سے جوڑے گا, لوگوں کو جوڑتے جوڑتے ہی اللہ سے جڑ جائے گا. اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت آ جائے گی, اللہ کی کبریائی اس کے دل میں آ جائے گی. اس کے لیے سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو جو ہمیں مشغول کرنا ہے وہ دعوت اللہ میں مشغول کرنا ہے. دعوت اللہ میں مشغول کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں فرماتے ہیں ہمارے پاس پانچ گشت ہیں. کتنے گشت ہیں بولو؟ پانچ گشت ہیں. ان پانچوں گشتوں کے ذریعے سے ہم اپنے ساتھیوں کو دعوت اللہ میں مشغول کریں گے. اس میں ایک گشت ہمارا, ہم عمومی گشت روزانہ کرتے ہیں کہ 10 آدمیوں کی جماعت بن کر محلے میں جاتی ہے, اور محلے میں سے مجمع کو بلا کر مسجد میں لاتے ہیں اور ان کو دین سمجھاتے ہیں, دین کی باتیں سمجھاتے ہیں. جیسے کہ یہ عمومی گشت ہے تو اس میں ہمارے ساتھیوں کا استعمال ہوگا. ایک گشت جو ہے وہ ہمارا بستی میں پہنچنے کے بعد تشکیلی گشت ہوتا ہے. تشکیلی گشت کہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو ہمارے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ملاقات کرنے والے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمیں اللہ کا دین سیکھنے کے فضائل سنائے, اللہ کے دین کے کام کی ذمہ داری ہمیں سمجھائی. ایسے ہمارے سارے ساتھی دو دو کی جوڑی بنا کر محلے میں چلے پھریں اور لوگوں سے ملاقاتیں کریں اور دین پر چلنے کے نفع سمجھائیں. اللہ نے جو دین میں کامیابیوں کو رکھا ہے ان کو سمجھائیں کہ اس کو سمجھانا اتنا سمجھانا ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے سمجھانے والے کو سمجھ میں آ جائے, کہ اس کو تشکیلی گشت کہتے ہیں. کہ ہمارے ساتھیوں کو اس میں مشغول کریں تو اس سے ایک تو ہمارے ساتھی بنیں گے, دوسرا جن ساتھیوں کی ملاقاتیں ہوتی چلی جائے گی وہ ہمارے ساتھی تیار ہو کر جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہ اس بستی سے نقد جماعت بنے گی. اس کے لیے تشکیلی گشت میں اپنے ساتھیوں کو استعمال کریں. تیسرا جو گشت کرنا ہے وہ وصولی گشت کرنا ہے. وصولی گشت کہ جن لوگوں نے عزائم اور ارادے کیے ہیں اب ان کے بیگوں کی وصولی کرنی ہے اور ان کو اپنے گھروں سے تیار کر کے مسجد میں لانا ہے, یہ بھی ایک کام ہے, اس کو کہتے ہیں وصولی گشت. یہ تین گشت ہو گئے. اور چوتھا گشت جو ہوتا ہے وہ تعلیمی گشت ہوتا ہے. تعلیمی گشت کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرات وہاں جا کر صبح شام مسجد میں جماعت تعلیم کرتی ہے. اس تعلیم کے موقع پر بہت سارا مجمع مسجد کے باہر خالی فوکٹ کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کام دھندے والا نہیں, ایسے خالی لوگوں پر جا کر گشت کرنا اور ان کا یہ خالی وقت کام کا بن جائے, ان کو سمجھا پٹا کر مسجد میں لا کر ہماری تعلیم میں شریک کرنا, اس کو کہتے ہیں تعلیمی گشت. اور پانچواں گشت جو ہماری جماعتیں کرے گی وہ خصوصی گشت کرے گی. خصوصی, یہ خصوصی گشت کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد مشورہ جب ہو جائے تو ہمیں مشورے کے بعد فوراً خصوصی گشت کرنا ہوتا ہے, اور یہ بہت اہم گشت ہے. یہ خصوصی گشت کا کیا مطلب کہ یہ خصوصی گشت بستی کے 3 قسم کے لوگوں پر کیا جاتا ہے. ایک بستی کے چودھری لوگوں پر جو بستی میں وزندار ہوتے ہیں, باوزن ہوتے ہیں, جن کی وگ ہے وگ, ایسے لوگوں پر. ایک اس بستی کے علماء پر کیا جاتا ہے, اور تیسرا اس بستی کے کام کرنے والے پرانے لوگوں پر گشت کیا جاتا ہے. کیوں کہ بستی جو ہوتی ہے اکثر اپنے بڑوں کے ماتحتی میں ہوتی ہے. ہاں, الناس علی دین ملوکہم, کہ بستیاں اپنی چودھریوں کی ماتحت ہوتی ہے. کہ یہ تینوں طبقے بستیوں کے بڑے ہیں. اگر یہ بستی والوں کے, یہ بستیوں کے بڑے ہماری فکروں میں شریک ہو گئے اور ہمارے ساتھ شریک ہو گئے تو اس بستی میں کام کرنا آسان ہو جائے گا. تو اس کے لیے ان تینوں طبقوں پر ہمارا گشت ہوگا. लेकिन इस गश्त में हम थोड़ी सी ये रियायत करेंगे कि अगर हम बस्ती के बासर लोगों की मुलाकात में जाएंगे, उनके दुनिया की बुराई नहीं बयान करेंगे, उनके माल की बुराई नहीं बयान करेंगे। अब भाई मालदार तो इनको अल्लाह ने बनाया है, दुनिया तो अल्लाह ने इनको दी है, हम कौन होते हैं उसकी बुराई बयान करने वाले। इनको यह समझाया जाएगा कि इस हमारे मनसब से, इस हमारी वग से हम अपनी आखिरत कैसे बना सकते हैं, ये समझाकर उनको समझाएंगे कि अल्लाह का फजल है कि आपके इस फिक्रों को अल्लाह इस बस्ती में चला दे, इसके लिए हमारी जमात मस्जिद में आई है। आप अगर तशरीफ ले आते हैं तो हम और आप मिलकर थोड़ा सा काम करेंगे, आपकी शर्म से जितने लोग मुतवज्जे होंगे ये आपकी आखिरत बनने का जरिया बनेगा। अल्लाह ने आपको दुनिया में भी बड़ा बनाया है, अल्लाह आपको आखिरत में भी बड़ा बना देगा। ऐसे उनको बड़ा बनाकर बात करें, दुनिया की बुराई हम नहीं बोलेंगे। बस्ती में अहले इल्म लोग होंगे, नेक लोग होंगे, हमारी गाड़ी बुजुर्गों की दुआओं से चलती है, हम इन बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होंगे, दुआ की दरखास्त के लिए हाजिर होंगे, इन अहले इल्म की खिदमत में उनके वक्तों की रियायत के साथ हाजिर होंगे। उनके साथ दीनी मशगले होते हैं तो उसकी रियायत के साथ उनके खाली वक्त में हम जाएंगे और उनसे दुआ की गुजारिश करेंगे कि इस काम के लिए हम इस बस्ती में आए हैं, आप दुआ फरमा दें, अल्लाह हमारे काम को आसान कर दें। इस तरह से हम उन बुजुर्गों की दुआएं अपने साथ ले लेंगे। और तीसरा जो मजमा होगा, उस बस्ती में तबलीग के काम करने वाले पुराने होते हैं, उनके ऊपर हमें गश्त करने का होता है। इस बस्ती में पहले से ही हजरत काम करते हुए आए हैं, माशाल्लाह उनके पास जिंदगी का तजर्बा है, यहाँ की सारी नौयत वो जानते हैं। अगर वो हमारे साथ शरीक हो गए तो हम जो चीज चाहते हैं वो हमारा काम आसान होगा। इसलिए इनको बड़ा बनाते हुए उनसे बात करें कि माशाल्लाह हम बस्ती में आए, आपके मुतालिक हमने ये बात सुनी, अल्लाह जजाए खैर दे, ये सारा चहल पहल और सारी बाहर आप ही की फिक्रों से हुई है, माशाल्लाह हमारी जमात इसी फिक्रों को लेकर आई है, अगर आप मस्जिद में तशरीफ ले आते हैं हम और आप मिलकर आगे के काम को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके ताउन से हमारा काम आसान हो जाएगा। इस तरह से अपने जमात के साथियों को इन पांचों गश्तों के जरिए से दावत इल्लाह में हम इस्तेमाल करेंगे, करेंगे भाई इंशाल्लाह इसकी फिक्र। उसके अलावा मस्जिद में जो इज्तिमाई अमल हो उसमें अपने साथियों को इस्तेमाल करें दावत इल्लाह में। खाली वक्त जो हमारा इंफरादी बचे उसमें हम तरगीब दें कि अपने इंफरादी अमल और अपने मामूलात पूरे हो जाएं, उसके बाद हम अपने कोई मस्जिद में लोग आ रहे हैं उनसे इख्तलात करें, मस्जिद में आने वाले लोगों से हम मुलाकातें करें, तो हमारा फायदा यह होगा कि हमारा वक्त मशगूल हो जाएगा और बस्ती वालों का फायदा यह होगा कि हमारे इख्तलात के जरिए से, मुलाकातों के जरिए से वो दीन और दीन की मेहनत की तरफ मुतवज्जे होंगे। इसके लिए हर जमात का जिम्मेदार अपने साथियों को सबसे ज्यादा दावत इल्लाह में मशगूल करेगा। दूसरा हम किसमें मशगूल करेंगे, उसके बाद जो हमारा वक्त बच जाए वो सीखने और सिखाने में मशगूल करें, सीखने और सिखाने में। हर आदमी के जिम्मे इतना दीन सीखना जरूरी है जिससे उसका दीन अच्छा हो जाए, उसके अमल ठीक हो जाए। देखो सारे लोग मौली साहब नहीं बन सकते, सारे लोगों को हाफिज साहब बनना फर्ज नहीं है, ये दोनों चीजें फर्ज किफाया है, लेकिन हर आदमी को दीनदान बनना जरूरी है और दीनदार आदमी दीन के सीखने से बनता है। और दीन में अल्लाह ने दो चीजें रखी है, एक फजाइल का इल्म है, एक मसाइल का इल्म है। हर आदमी को अपने से लागू पड़ती चीजों के मसाइल सीखने पड़ते हैं, इसलिए अगर अपनी जमात में कोई मौली साहब है तो अपने से लागू पड़ती चीजें मौली साहबों से सीखें, फर्ज फराइज सीखें, वाजिबात सीखें, सुन्नतें सीखें। अगर जमात में कोई मौली साहब नहीं है तो जिन बस्तियों में हम गए हैं उन बस्तियों में माशाल्लाह मस्जिदों में इमाम साहब होते हैं, मौली साहब होते हैं, उनसे गुजारिश करें कि हम जमात में आए हैं, हमारे फराइज सही करवा दो, हमें गुसल के फराइज सिखा दो, हमें नमाज के वाजिबात सिखा दो, हमारी मोटी मोटी चीजें हमें सीखनी है। और फजाइल का इल्म ताकि हमारे अंदर इन अमल के करने का शौक आ जाए, इसके लिए सुबह शाम रोजाना ये जो आप अल्लाह के रास्ते में जाओगे फजाइल अमल और फजाइल सदकात की किताब आपके साथ होगी, रोजाना सुबह शाम उसमें से तालीम करनी है, इसमें अपने आप को लगाओ। ये फजाइल अमल की किताब में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जिंदगी के पांच शोबे जो है, पांच शोबे दीन पांच शोबों का नाम है, ईमानियात, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाकियात, इन पांच शोबों का नाम, उसमें अल्लाह के हुक्मों के दाखिल करना, इनमें अल्लाह के हुक्मों के दाखिल होने से एक आदमी का दीन मुकम्मल होता है। इन पांचों लाइनों में ईमान वाला कैसे रहे, ان فضائل کے کتابوں میں حضرت شیخ زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی ہے. ایمانیات کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے, پھر عبادات کہ نماز کیسی ہو, روزے کیسے ہوں اور حج کیسا ہو, زکات کیسی ہو, کون سی زکات آسمانوں پر جاتی ہے اور کون سی زکات مردود ہو جاتی ہے, کون سا حج قبول ہوتا ہے, کون سا حج مردود ہو جاتا ہے, کون سی نمازیں آسمانوں پر جاتی ہے اور کون سی نمازیں مردود ہو جاتی ہے, ان ساری باتوں کو تفصیل سے ذکر کیا. اس کو تعلیم میں بیٹھ کر سننا ہے کہ ایک ایمانیات کو سنیں, عبادات کو سنیں, پھر معاملات کو سنیں, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, حرام دانی والا پیٹ میں چلا گیا کیا ہوگا, کسی کی ایک مالش نے زمین دبا لی کیا ہوگا, اس کو گھنٹوں بھر بیٹھ کر سننا ہے. ہاں, کیونکہ اگر حرام پیٹ میں چلا گیا تو پھر اگر وہ ایسا آدمی جس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو, کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. اگر وہ بیت اللہ میں پہنچ جائے اور بیت اللہ کا پردہ بھی پکڑ لے اور اس وہاں جا کر آہوزاری کرے تو کعبہ شریف میں جا کر بھی حرام کا مال کھانے والا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کتابوں میں آتا ہے جس کے پیٹ میں حرام چلا گیا اس کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے. اس کو گھنٹوں بھر سننا ہے, پھر اس کے بعد معاشرت کو سننا ہے, امی کا کیا حق ہے, بھائی بہنوں کا کیا حق ہے. ہاں, کل قیامت کے دن دو چیزیں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی, ایک رشتہ داری اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی اور ایک اللہ کا کلام اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا, اور دونوں اللہ سے رجوعات گزارش کریں گے, جس نے ہم کو جوڑا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے اور جس نے ہم کو توڑا تو اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے. میری ماں کا مجھ پر کیا حق ہے, میرے باپ کا کیا حق ہے, میرے بھائی بہنوں کا کیا حق ہے, میرے رشتہ داروں کا کیا حق ہے, وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس لیے معاشرت کو سننا ہے اور اخلاقیات کو سننا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے ہم پر کیا حقوق ہیں. ہاں, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا, قیل من یا رسول اللہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کون مومن نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, من لا یامن جارہ بوائقہ, کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے اس تکلیف پہنچانے والے سے اللہ راضی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس سے لوگ پریشان ہیں. آج دیکھیں کہ یہ عام چیز ہے کہ لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے. راستہ عام ہے, ہم نے گھر کے آگے چار چار فٹ کے کٹہرے بنا دیے, عام راستے کو ہم نے تنگ کر دیا, پھر اس کے آگے پارکنگ کر دیا, پھر اس کے آگے پانی گرایا, کوئی ہمیں کچھ نہیں بول سکتا کہ نظر سیٹھ ہے, یہ سیٹھ صاحب ہیں, یہ زبان کا بڑا بدتمیز آدمی ہے, اس کو کچھ بولیں گے تو چپک جائے گا, سانپ اور بچھو کی طرح یہ ڈس لے گا, تو لوگ کچھ نہیں بولیں گے. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے جماعت کے ساتھ, ان کی جماعت نے راستے میں قیام کیا, حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا, ان راستہ روکنے والوں سے کہو کہ تمہیں اللہ کے راستے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور تمہارا اللہ کے راستے میں نکلنا شمار نہیں ہوگا کہ تم نے لوگوں کا راستہ روکا ہے. ہمارے عام رواج ہے, کٹہرے بن جاتے ہیں چار چار فٹ کے, پھر اس کے آگے پارکنگ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ نہیں بولتا, لوگوں سے ڈرتے ہیں. اس معاشرت کو سیکھنا ہے, اخلاقیات کو سیکھنا ہے, اس کے لیے روزانہ صبح شام تعلیم کرنی ہے. صبح کی تعلیم میں تین حلقے ہوں گے, ایک تین حصوں میں تعلیم ہوگی, ایک ہم پہلے امیر صاحب اپنے ساتھیوں کا قرآن صحیح کروانے, پہلے کہ اتنا قرآن سب کا صحیح ہو جائے جتنے نماز کے لیے ضروری ہے, جتنے اچھے ساتھی قرآن میں پڑھنے والے ہوں, قرآن کو پڑھنے والے اتنے ہلکے لگوانے, اور روزانہ سیکھنے اور سکھانے کا مذاکرہ کریں. 10 صورتوں کے ذریعے سے ہم اپنے قرآن کو صحیح کریں, ہر ایمان والا کم سے کم اتنا قرآن صحیح کرے جتنا اس کی نماز کے لیے ضروری ہے. دوسرا, ان فضائل کی کتابوں میں سے روزانہ نشان لگا کر تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے, اور تیسرا 6 نمبروں کا مذاکرہ ہم سارے ساتھی کریں گے. یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے لیکن ان 6 نمبروں کے مذاکرے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے 6 نمبروں کا مذاکرہ, باقی جو کتابیں باقی رہ گئی صبح کی تعلیم میں, صبح 2-2.5 گھنٹے تعلیم میں لگ جائیں, پھر اس کے بعد دوپہر میں 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو, اس میں جو صبح میں باقی کتابیں ہیں وہ پوری کر لیں, اور 10-15 منٹ بچا کر تعلیم میں سے آپس میں سنتوں کا مذاکرہ کر لیں. ہمارے آپس میں ہمیں سنتوں والی زندگی بنانی ہے. کبھی کھانے کے آداب کا مذاکرہ, کبھی سونے کے آداب کا مذاکرہ, کبھی اور آداب کے مذاکرے, یہ ہم کریں. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سب سے زیادہ دعوت اللہ میں, اور دوسرا سیکھنے سکھانے میں, تیسرا جو وقت ہمارا گزرے گا وہ ذکر و عبادت میں گزرے گا. ذکر و عبادت کا مطلب کہ جس طرح ہم نے تعلیم کے حلقوں میں سنا کہ اللہ کیسی عبادت چاہتے ہیں, ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز کی ہے. نماز کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. جس کی نماز ٹھیک نکل آ گئی اس کے سارے اعمال ٹھیک شمار کیے جائیں گے, اور جس کی نماز خراب ہو گئی اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ جو محنت کرنی ہے وہ نمازوں کے ٹھیک کرنے پر محنت کرنی ہے. اس لیے ہماری اگر چلے کی جماعت ہے تو 200 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کے اندر ہو, اور اگر چار مہینے کی جماعت ہے تو ہماری 600 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں ہو. اس کے ہمیں اتنی مشق کرنی ہے, اتنی عادت ڈالنی ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے کے بعد ہم تکبیر اولا کے ساتھ نمازوں کے پڑھنے کے عادی ہو جائیں, اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں, پہلی صف میں نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں. اس کے لیے نمازوں کی اچھی مشق کریں, روزوں میں قرآن پڑھنے کی مشق کریں. اللہ کا کلام اللہ سے کہے گا, اے اللہ جس نے میرا حق ادا کیا اپنی رحمت سے جوڑ دے. اللہ کے قرآن کا ہم پر حق ہے. اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنے کے عادی بنیں, نہیں آتا تو اللہ کے راستے میں قرآن پڑھنا سیکھیں. اور تیسرا, ہم صبح شام کی تین تسبیحات, تین تسبیح صبح کی, تین تسبیح شام کی, ایک تیسرے کلمے کی, ایک درود پاک کی, ایک استغفار کی, صبح شام کی تین تسبیحات. اور چوتھی چیز, ذکر و عبادت میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کیا کیا دعائیں پڑھنی ہیں. ان دعاؤں کو حسن حسین کہتے ہیں کہ مضبوط قلعہ. جو آدمی دعاؤں والا بنتا ہے وہ شیطانی طاقت شکست شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے ایک آدمی رات گھر گیا اور بسم اللہ بول کر خالی دروازہ بند کیا. بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرنا یہ سنت طریقہ ہے. اس کا بسم اللہ بول کر دروازہ بند کرنا اتنا مضبوط عمل ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, چیلوں سے کہتا ہے, چلو اس گھر میں ہمارا ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں سے واپس چلو. اور اگر یہ عمل اس نے نہیں کیا اب اس کے گھر میں شیطان اپنے لشکر کے ساتھ رات گزارتا ہے. ایک بسم اللہ اتنی طاقتور چیز ہے. ایک بسم اللہ بول کر آدمی کھانا کھاتا ہے, شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے چلو یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں. اور اگر وہی کھانے کے موقع پر بسم اللہ بھول جائے تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ آ جاتا ہے, آپ کا کھانا یہاں ہے. ایک بسم اللہ اتنی طاقتور چیز ہے. ایسے ہر عمل کی دعائیں ہیں, ان عمل کی دعاؤں کو ہم سیکھیں. اس کو کہتے ہیں مسنون دعائیں. تو ہم روزانہ اگر ایک دعا سیکھیں گے تو انشاءاللہ 120 دن میں 120 دعائیں آ جائے گی. ایک آیت روزانہ ٹھیک کریں گے تو 120 دن میں 120 آیتیں ہم کو آ جائے گی. ایک سنت طریقہ سیکھیں گے 120 سنت طریقے آ جائیں گے, ہم دیندار بن جائیں گے. اس لیے روزانہ مسنون دعاؤں کا اہتمام, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت نکال کر دعائیں مانگنے کی عادت ڈالنا. ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں, ہم جتنا لوگوں سے آشا کرتے ہیں اپنے اللہ سے اتنی رجوعات نہیں کرتے. اپنے اللہ سے دعاؤں کے مانگنے کا عادی بننا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ اے لوگوں, ہم سے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادعونی, مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو, ادعونی. ہماری وجہ سے اس بستی والوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ تین خدمت ہوئی. چوتھا جو وقت گزارنا ہے وہ خدمت میں, ایک اپنی ذات کی خدمت کہ اپنی ذات کی خدمت خود کریں گے, کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے. دوسرا اپنے ساتھیوں کی خدمت کہ اگر ساتھیوں میں کوئی کمزور ہیں ان کا تعاون کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. تیسرے اپنے امیر کی خدمت کریں گے. امیر کی خدمت کیا کرو گے؟ ان کے سر میں تیل ڈالو گے, ان کے پیر دباؤ گے, کہ یہ رواج نہیں ڈالنا, یہ غلط چیز ہے, اس میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں. بلکہ امیر صاحب کی خدمت یہ ہے کہ وہ جس فکروں کو لے کر آئے ہیں, یہاں سے نقد جماعت بنے یا مسجد وار جماعت بنے, ان کے فکروں میں ہم شریک ہو جائیں. ہاں کوئی مجبور آدمی ہے, کوئی معذور ہے جس کو ان خدمات کی ضرورت ہے, الگ بات ہے, ورنہ ہم خدمت لیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے اور دوسروں کی خدمت کریں گے تو بیچارہ وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے جسموں کی خدمت کا ماحول نہ بنائیں. اور چوتھی خدمت, بستی والوں کے ساتھ ایسے رہیں کہ ہمارے رہنے سہنے سے بستی والوں کو تکلیف نہ ہو. ان چار چیزوں میں ہماری جماعتوں کا وقت گزرے, ایک دعوت اللہ میں, دوسرا تعلیم و تعلم میں, تیسرا ذکر و عبادت میں, اور چوتھا خدمت میں. ان چار چیزوں میں وقت گزارتے ہوئے چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. کتنی چیزوں میں بولو؟ ارے بولو کتنی چیزوں میں؟ چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں, کیونکہ ہم بہت بڑا کام کرنے گئے ہیں. یہ چار چیزیں جس میں کم سے کم وقت لگانا ہے, اگر اس میں وقت لگ گیا تو پھر اور کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس میں سب سے پہلا وقت کھانے اور پینے میں, کہ سلوٹوں میں کھانا کھا لے, ایسا نہیں کہ چائے کی چسکی لگانے بیٹھے اور آدھا گھنٹہ کھانے بیٹھے اور ایک گھنٹہ. کھانا پینا ہمارا زیادہ ٹائم نہ لے, سلوٹوں میں کھانا پینا پورا کر لیں. اس کے بعد ہم آرام میں زیادہ وقت نہ لگائیں, پانچ چھ گھنٹے ہمارے آرام کے ہو گئے, اب دن بھر ہم کام کریں. ایسا نہ ہو کہ رات میں بھی سوتے رہے دن میں بھی سوتے رہے تو پھر کام کب کریں گے. اس لیے آرام میں کم سے کم وقت لگائیں. آپس کی ضرورت کی بات چیت میں, کہ ہم سب ساتھ میں ہیں, کوئی ضرورت کی بات چیت کرنی پڑے تو وہ بقدر ضرورت کی بات چیت کریں. ایسا نہیں کہ بس بیٹھے ہیں مجلس لگ گئی, مجلس لگ گئی اب اس میں غیبتیں ہوگی, ایران تران کی ہوگی, تیری میری ہوگی. وہ غیبتیں تو ویسے بھی گناہ ہیں اور اللہ کے راستے میں وہ اور بڑا گناہ ہے. اور شیطان یہی کام کرواتا ہے کہ بھائی پہلے تو آدمی اللہ کے راستے میں نہ نکلے, یہ کوشش کرتا ہے, اور اگر نکل گیا تو آگے کوشش یہ کرے گا کہ وہ اس نکلنے سے فائدہ نہ اٹھائیں, اس کو نہ کرنے کے کاموں میں مشغول کر دے گا. اور نہ کرنے کے کاموں میں سب سے کام آسان جو ہے وہ آپس کی مجلسیں ہیں. آپس کی مجلسیں جب بیٹھتے ہیں تو تیری میری شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تیسرا آپس کی بات چیت ہے. اور چوتھا کام, مسجد سے اگر کسی ضرورت کے لیے جایا جائے تو فوراً اپنی ضرورت پوری کر کے ہم مسجد میں آ جائیں. مسجد فرشتوں کی جگہ ہے, وہاں فرشتوں کا ماحول ہے, اس کے اثرات ہم پر پڑیں گے. اس لیے ان چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں, ایک کھانے پینے میں, آپس کی بات چیت میں, آرام میں, اور چوتھا مسجد سے کسی ضرورت کے لیے جانا پڑے تو فوراً واپس آ جائیں. ان چار چیزوں میں کم سے کم وقت لگائیں. چار چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر بالکل نہیں بولنی ہیں, اس کو بیان نہیں کرنا ہے. ایک اس میں ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مسئلے بیان نہیں کریں گے, ہم مفتی نہیں بن جائیں گے, ہم اپنی ضرورت کا دین سیکھیں گے. نہ اجتماعی تعلیم میں ہم مسئلے بیان کریں گے, نہ انفرادی طور پر. اگر کوئی ہم سے مسئلے مسائل پوچھنے آئے ہم مقامی علماء کے پاس ان کو بھیجیں گے, ایک ہم مسئلے نہیں بتائیں گے. دوسرا ہم پولیٹکس کی بات نہیں کریں گے, سیاست کی بات نہیں کریں گے. ہم دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, ہم اس کی بات نہیں کریں گے, ہم اس کو نہیں بولیں گے, نہ انفرادی میں بولیں گے نہ اجتماعی میں بولیں گے. تیسرا ہم حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے, کیا چل رہا ہے وہ نہیں بولیں گے, کہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ باتیں نہیں بولیں گے. اور چوتھا امراض امت کو نہیں بولیں گے, امت میں کیا کیا بیماریاں ہیں وہ چیزیں نہیں بولیں گے. تو پھر کیا بولیں گے؟ کہ جو امت سے کروانا ہے وہ بولیں گے, جو چیزیں امت میں زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. اس کو اتنا بولیں کہ وہ جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں وہ دب جائیں اور جو چیز کرنی ہے وہ چیزیں زندہ ہو جائیں. اس لیے ان چاروں چیزوں کو ہم لگام لگا دیں گے, نہ انفرادی میں بولیں گے نہ اجتماعی میں بولیں گے. چار چیزیں ہم اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں کریں گے. وہ کیا چار چیزیں نہیں کریں گے؟ ایک زبان کا سوال نہیں کریں گے. ہم اپنی جان و مال کے ساتھ گئے ہیں, اپنا دین سیکھنے کے لیے گئے ہیں, ہم اللہ کے راستے میں نکل کر زبان کا سوال نہیں کریں گے. کتابوں میں آتا ہے جس نے سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا اللہ پاک اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اس لیے اپنی ساری ضرورت کی چیزیں ہم یہیں سے لے کر جائیں گے. دل کا سوال نہیں کریں گے. بھائی دل کا سوال کیسے ہوتا ہے؟ भाई दिल का सवाल इस तरह होता है, जैसे एक आदमी की मुलाकात में जाना था, वो चाय की लारी पर खड़ा है, दिल में बात आई चलो वहीं चाय की लारी पर मिलने चले जाएंगे, मुलाकात भी हो जाएगी, वो चाय भी पिला देगा, कहीं ये दिल का सवाल हो गया। तो हम जबान का सवाल नहीं करेंगे, दिल का सवाल भी नहीं करेंगे, किसी साथी की चीज उसकी बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये झगड़े की चीज है, हमारे साथी अपनी अपनी जरूरत की चीजें लाए हैं, उनकी चीजों को उनके बगैर इजाजत के हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और चौथी चीज, हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे। फजूल खर्ची एक रुपए में काम होता है तो 100 रुपया खर्चा नहीं करेंगे। फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई बताया गया है। इन चारों चीजों से हम अपने आप को बचाएंगे, इन चारों चीजों से बचते हुए अपने वक्तों को लगाएं, इसका ख्याल करेंगे। इन चीजों की रियायत के साथ जब वक्त लगेगा तो इंशाल्लाह ये वक्त लगाना हमारी तामीर होगी। फिर जब जोर की मजलिस हो तो जोर की मजलिस में मजमा आए तो उनकी तश्कील करो, उसमें हिजरत मसरत की बात करके जमात का साथ देने की तश्कील करो। जो लोग तैयार हो जाए उनको अपने साथ रहबर वगैरह लगाकर अपनी मुलाकातों का निजाम शुरू कर दो। फिर असर जोर के बाद की तालीम हो गई, फिर असर की नमाज के बाद अगर गश्त का मौका है तो गश्त की जमातें बना लो, और गश्त की जमातें बनाकर अगर कोई तो कोई परेशानी की बात नहीं है तो 10 आदमियों की गश्त की जमात बनाओ, 5 आदमी 7 आदमी की बजाय 10-10 आदमियों की जमातें बनाओ। बाजार अगर है, तंग गलियां हैं, अपार्टमेंट है, तो ऐसे में 4-5 जितनी जरूरत है ऐसे बना लो, वरना अगर कोई हरज में डालने वाली चीज नहीं है तो 10 आदमियों की जमात बनाओ और आदाब गश्त अच्छे से बयान करके जमातों को गश्तों के लिए भेजो। फिर ईशा के बाद या मगरिब के बाद जब उमामी बात हो तो हमारे साथी 6 नंबर के अंदर बयान करें, 6 नंबर के बाहर हम नहीं जाएंगे, 6 नंबर के अंदर बात करके अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल सुनाओ, दीन सीखने के और दीन का काम सीखने की अजमत सुनाओ, और ये सुनाकर इनकी तश्कील करें। जब इस तरह तश्कील की जाएगी समझाकर तो इंशाल्लाह लोगों की आमादगी होगी। जब उनके इरादे आ जाएं फिर उन पर वसूली गश करना है, वसूली गश करके उनके बैग वसूल करो, और जब उनके बैग वसूल हो जाएं तो फिर उनको अच्छे से रवानगी की बात समझाओ, जैसे अभी आपसे मुजाकरा हो रहा है इस तरह उनको अच्छे से रवानगी की बात समझाकर फिर उनको अल्लाह के रास्ते में भेजें। और जब वो वसूल हो जाए रात को हमारे पास कयाम करें, हम रात में जल्दी सो जाएं और रात में उठकर फिर अल्लाह के सामने आहोजारी करें। मौलाना अली ऐसा फरमाते थे कि हम मखलूक पर 1 शेर मेहनत करेंगे तो अल्लाह पर 10 शेर मेहनत करेंगे, 10 शेर मेहनत, क्योंकि दिलों के पलटाने वाले अल्लाह है। हम अल्लाह से साथियों को कबूल करवाएंगे तो दिन भर में तो हम मखलूक पर मेहनत करेंगे और रात में हम जल्दी से आराम कर लें। अक्सर हमारी जो गफलत होती है वो रात के सोने में होती है, हम सोने में ताखीर कर देते हैं, इसका नतीजा ये होता है रात में नींद पूरी नहीं होती, सुबह का वक्त सोने में चला जाता है और सुबह की तहज्जुद से हम महरूम हो जाते हैं। हालांकि सुबह का वक्त ऐसा सुहाना वक्त है कि बगैर तहज्जुद के कोई आदमी वली नहीं बन सकता। तहज्जुद में अल्लाह पहले आसमान पर आवाज लगाते हैं, हल मिन साइलिन उती, हल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफिरु लह, हल मिन मुस्तरज़िकिन, है कोई तौबा चाहने वाला, है कोई रोजी चाहने वाला, है कोई माफी चाहने वाला। अल्लाह पाक तहज्जुद के मौके पर आसमान से आवाज लगाते हैं, लेकिन हम लेट से सोए थे, अब सुबह के वक्त हमारा सोने में गुजर गया, तो ऐसी अल्लाह की दादो दहिश चल रही है और हम सोने में लग जाते हैं। अगर रात जल्दी सोया जाएगा तो सुबह में उठना आसान होगा। हमारा बड़ा काम हम लेकर आए हैं, इसको अल्लाह से मंजूर करवाना पड़ेगा। इसलिए गुजारिश यह है कि हमारा पूरी जमातें रात को जल्दी से सो जाएं और सुबह में जल्दी उठें और अल्लाह के सामने आहोजारी करें। इस तरह दिन की मेहनत और रात की मेहनत हुई तो इंशाल्लाह ये हमारा निकलना काम का बन जाएगा। बाकी जो हजरात अपने घरों पर वापस जा रहे हैं, ये सारी चीजें उनको भी सीखना जरूरी है। अगर इसको किए बगैर दुनिया से गए हमारा बड़ा नुकसान होगा। इसके लिए अगर अभी जो नहीं जा सकते वो अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। सहाबा के मुतालिक आता है कि जब तश्कील होती थी और वो तश्कील में नहीं जा सकते थे तो वापसी इस तरह करते थे कि उनके आंखों से आंसू बहते थे, वा अय्युहुम तफीज़ु मिन अद्दम, हम भी अपने आंखों से नदामत के साथ यहां से वापस जाएं और इस अज़ाइम और नियत के साथ जाएं कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अपने मशगलों में से अपने आप को फारिग करके अल्लाह के रास्ते में निकलने की तरतीब बनाएंगे। तब तक अपने मस्जिदों में जो जुड़ने के आमाल है उसमें जुड़ते हुए अपने वक्तों को गुजारेंगे। भाई सारा मजमा नियत करता है, अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक में कबूल फरमाए।